نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. سورہ روم تقریباً چار نبوی کا زمانہ ہے, 614 جو ہے اے بی جب یہ سورت نازل ہوئی, اور اللہ کی نعمتوں کا اس میں بڑا نمایاں بیان ہے. پھر بالکل ابتدا ہی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی جو ہے اس میں بیان کی ہے, اور جو پھر چند سالوں میں پوری ہو گئی. آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں مطالعے کا. پہلی دو آیات میں حروف مفتحات اور رومیوں کی مقبولیت یعنی ان کی مغلوبیت کا ذکر ہے. الف لام میم غلبت الروم, یعنی الف لام میم حروف مقطعات اور غالب ہو گئے روم. اصل میں رومی اور ایرانی یہ دو اس وقت کی سپر پاور تھیں, اور ان میں آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہوتی رہتی تھی. اور یہ ہوا یہ کہ چار نبوی کے قریب جو ہے وہ ایرانیوں نے ایک بڑی شکست دی ہے رومنز کو, اور جو ہے اس میں ایرانی کیونکہ مشرک تھے, بت پرست تھے, اور رومنز میں عیسائی تھے اور وہ خدا وحی رسول آخرت کو ماننے والے تھے. اس لیے مشرکین مکہ نے اس پر بڑا جو ہے خوشی منائی. انہوں نے کہا دیکھو مشرکین جیت گئے اور یہ جو ہے وہ عیسائی ہار گئے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی, اور یہ اگلی تین آیات جو آ رہی ہیں اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب جو ہے یہ رومنز دوبارہ غالب آ جائیں اور ایرانی شکست ہیں, اور جب یہ واقعہ ہوگا اس وقت مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہیں. اور یہ جو ہے واقعہ ہوا اور مسلمان خوشی منا رہے تھے بدر کی کامیابی کا, غزوہ بدر کی, اور جبکہ رومنز جو ہیں وہ جو ہے کامیابی منا رہے تھے ایرانیوں کے اوپر دوبارہ اپنی فتح کی. آیت نمبر 8 آیات پاکی سے آخرت تک کا سفر بیان ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا وہ غور نہیں کرتے اپنے اندر, اپنے جیوں میں نہیں دیکھتے. ما خلق اللہ السماوات والارض, اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین میں, وما بینہما, اور ان دونوں کے درمیان, الا بالحق, مگر جو ہے وہ حق کے ساتھ. تو نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. وعجل مسمى, اور اس نے ایک وقت جو ہے وہ متعین کیا ہے. وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ, اور بے شک بہت سے لوگ اللہ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرنے والے. تو یہاں اصل میں بیان ہو رہا ہے کہ اگر آدمی اپنے ہی اندر جو ہے اندرو بینی کرے, غور کرے, اپنے جی میں جو ہے دیکھے, تو وہاں سے بھی اسے آخرت کا اندازہ ہو. ہمارے اندر اللہ نے ضمیر رکھا ہے جو ہر اچھے عمل پر شاباش دیتا ہے, ہر گناہ پر اندر سے جو ہے وہ جھنجھوڑتا ہے. تو جس طرح اللہ نے اس کائنات کی کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا, ایسے یہ ضمیر بھی بے مقصد نہیں ہے. اور یہ ضمیر یہ کہتا ہے کہ نیکی کا اچھا انجام نکلنا چاہیے اور برے کا برا انجام ہونا چاہیے, جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. تو آدمی غور کرے تو اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ آخرت کے لیے, جب نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا جو ہے فائدہ ہوگا, اور جب برے لوگوں کو ان کی برائی کا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اسی اپنے اوپر غور و فکر سے اور اپنے علاوہ اس پورے آفاق پر غور و فکر سے آدمی آخرت تک پہنچ جاتا ہے. اس کائنات کی ہر چیز ایک معین مدت تک ہے, اور جب وہ مدت آ جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے, فنا ہو جاتی ہے. آیت نمبر 14-16 احوال آخرت کا بیان. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب قائم ہوگی قیامت. یوم عظیم یا تفرقون, اس دن وہ جو ہے الگ الگ ہو جائیں گے, دو فرقے بن جائیں گے. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پھر بس وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے. فہم فی روضۃین یحبرون, پس وہ ہوں گے باغوں میں اور مگن اور خوش ہوں گے. واما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, اور آخرت کی ملاقات کا انہوں نے انکار کیا. فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ, بس وہی لوگ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے, یعنی وہ عذاب میں مبتلا. تو آخرت قائم ہوگی دو قسم کے لوگ, ایک کامیاب ہونے والے, دوسرے ناکام ہونے والے. اب آیات 20-25 تک. وَمِنْ آیَاتِهِ, اس کی تکرار ہے بار بار, اور اس کی نشانیوں میں سے اور یہ کئی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے بنایا تمہیں مٹی سے. ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ، پھر تم ہو گئے انسان اور پھیل گئے پوری دنیا میں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے. أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے بنائے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان سے، ان کی طرف. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے ڈال دی ہے تمہارے درمیان مہربانی اور رحمت. اب یہ میاں بیوی کے درمیان یہ جذبے کہاں سے آ جاتے؟ اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک ان سب میں ہیں نشانیاں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اجنبی تھے پہلے، اب کتنی محبت اور جو ہے آپس میں جو ہے وہ تعلق قائم ہو گیا. فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے. خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تخلیق. واختلاف السناتکم و الوانکم، اور تمہاری زبانوں کی جو ہے وہ اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. انا فی ذالک لآیات للعالمین، بے شک ان سب میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے. منامکم باللیل والنہار، رات کو تمہارا سونا، اور دن میں. وابتغاؤکم من فضلی، جبکہ تم تلاش کرتے ہو اس کے فضل. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقینا اس میں نشانیاں ہیں غور سے سننے والوں کے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے. یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلیاں جو ہے خوف کے ساتھ بھی اور جو ہے وہ امید کے ساتھ بھی. وینزل من السماء ماء، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی. فیحیی به الارض بعد موتها، اور وہ زندہ کرتا ہے اس پانی سے زمین کو اس کی موت کے بعد. انا فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے. ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے. ثم اذا دعاکم دعوا، اور جب وہ پکارے گا ایک دفعہ کا پکارنا. من الارض اذا انتم تخرجون، تو پھر زمین سے تم جو ہے وہ اس کی طرف نکل کر دوڑنے لگو گے. تو یہ گویا ایک آواز ہوگی اور سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کے اللہ کی طرف جو ہے رجوع ہوں گے. آیت نمبر 30، کہا جا رہا ہے اپنے رخ کو سیدھا کر لو دین کے لیے یکسو ہو کر. یکسو کہتے ہیں سب سے کٹ کر اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جانے والا. فرمایا یہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے کہ تم ایسا کرو. فطرت کہتے ہیں روحانی تقاضوں کو، جسمانی تقاضوں کے لیے لفظ آتا ہے سرشت، اور فطرت کی جب بھی بات ہوتی ہے تو روحانی تقاضوں. فاقم وجهك للدين حنيفا، بس سیدھا کر لو اپنا رخ دین کے لیے بالکل یکسو ہو کر. فطرت اللہ التي فطر الناس عليها، وہ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو جو ہے قائم کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں کوئی اس اللہ کی تخلیق کو بدلنے والا. ذلك الدين القيم، یہ بالکل سیدھا دین. ولكن اكثر الناس لا يعلم، لیکن جو ہے اور لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ یہ فطرت کے تقاضے کیا کیا ہیں، اب یہ روح کے تقاضے کیا ہیں. منیبین الی، کہ وہ رجوع کرتے ہیں اسی کی طرف. وتقوہ، اور اسی سے ڈرتے ہیں، اسی کا تقوی اختیار کرتے ہیں. واقیموا الصلاۃ، اور وہ جو ہے نماز قائم کرتے ہیں. ولا تکونوا من المشرکین، اور نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے. تو جناب پہلی چیز آ گئی کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی کا تقوی اختیار کرو، اسی کے لیے نماز قائم کرو اور شرک نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ کیونکہ یہ تمہاری فطرت کے خلاف. انسان کے اندر وحدانیت رکھی ہے اور ایک خدا کا جو ہے وہ اندر سے احساس رکھتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے شرک کے لیے بہت سارے قصے سنانے پڑتے ہیں اور کئی توجیہات بیان کرنی ہیں، اور توحید کا عقیدہ جو ہے وہ جو ہے ان بون ہے. آیت نمبر 32، مشرکین کون ہے بیان ہو رہا ہے جو دین کے حصے بکرے کر دیں. اور یہ پچھلی آیت سے جو ہے منسلک ہے یہ آیت، اس میں مشرکین کا ذکر آیا. اور پھر فرمایا من الذین فرقوا دینہم، یہ وہ لوگ ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرقے کر دیا اپنے دین کو. وکانوا شیعا، اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر جماعت جو کچھ اسے حاصل ہو اس پر خوش ہے. کسی نے دین کی صرف ایمانیات لے لی اور کلمے کی دعوت ہی لے لی، اور کسی نے صرف نمازوں کو لے لیا اور سارا جو ہے زور بس نماز کی اصلاح پر. کسی نے دین میں جو فقہی پہلو ہے اسے اوپر رکھ لیا اور جو ہے باقی چیز چھوڑ دی. اور پھر سے جو ہے روحانیت کو لے لیا اور فقہ کو نظر انداز کر دیا. تو یہ حصے بکھرے کرنا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا, باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری, اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری. یعنی اب تمہاری وہ جو ہے تقسیم ہو گئی, ایک سلطان آ گئے, اب ان کا کام حکومت ہے, انہیں نہ دین سے کوئی لگاؤ ہے نہ شریعت سے کوئی وہ ہے, بس ان کا کام حکومت کرنا ہے. اور دوسرے جو ہے وہ ملائی سے مراد ہے فقہ, اب وہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے, بس یہاں تک ہے. اور پھر جو ہے یہاں پیری سے مراد ہے روحانیت کا پہلو, تو بعض لوگوں نے بس روحانیت لے لیا, حالانکہ یہ ساری چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بھی ہیں اور وہ جو ہے مسجد کے امام بھی وہی ہیں, جمعہ اور عیدین کی نماز بھی وہی پڑھا رہے, تو رجال دین بھی وہی ہیں رجال دنیا بھی وہی ہیں. شریعت ان سے زیادہ کسے معلوم ہوگی, مسائل کا حل کون بتاتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق. اور روحانیت ان سے بڑھ کر کس میں ہوگی؟ لوگ کس کے پاس جاتے تھے روحانیت کے لیے؟ ان کے پاس. لیکن پھر ہم نے بعد میں اس سے بکرے کر لیے, شریعت معلوم کرنی ہے تو فلانے لوگ ہیں, روحانیت چاہیے تو پھر جو ہے وہ خانقاہوں میں چلے جاؤ, اور حکومت تو وہ تو وہ بالکل ہی علیحدہ ہو گیا. وہ آدمی جو ہے وہ حکمران وہ ہے جو ایک وقت کی نماز پڑھانے کے جو ہے وہ قابلیت نہیں رکھتے. تو یہ حال اب ہو رہا ہے. فرمایا یہی اصل میں مشرک ہیں جنہوں نے اپنے دین کو جو ہے اس طرح تقسیم کر لیا. آیت نمبر 39, اللہ سود کو نہیں بڑھاتا صدقات کو بڑھاتا, گویا سود بمقابلہ زکات کا بیان. وما آتیتم من ربا, اور جو کچھ تم دیتے ہو سود میں, لیربوا فی اموال الناس, تاکہ بڑھتے رہے لوگوں کے مال, فلا یربو عند اللہ, بس وہ نہیں بڑھتے اللہ کے نزدیک. وما آتیتم من الزکا, اور جو تم دیتے ہو زکات میں سے, تریدون وجہ اللہ, اللہ کی رضا جانے کے لیے, فاولائک هم المضعفون, یہی لوگ ہیں جن میں اضافہ کیا جاتا رہتا ہے. تو یہ مضمون کئی دفعہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اور بڑی بڑی انڈسٹریاں ہوتی ہیں سکھ کہلاتی ہیں کہ وہ جو ہے بند ہو گئی, اب وہ چل نہیں رہی, پیچھے وجہ دیکھیں گے سود. تو چاہے جو ہے وہ تھیوریٹیکلی کتنا ہی وہ گلیمرس دکھائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے سود, اور اسے جو ہے وہ مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. آیت نمبر 41, بحر و بر میں فساد کی وجہ ہمارے کیے کا وبال ہے. فرمایا, ظاہر الفساد فی البری والبحری بما کسبت ایدی الناس, اور ظاہر ہوتا ہے فساد بحر و بر میں مگر انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا وبال. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں ان کے بعض اعمال کی سزا کے طور پر, اور شاید کہ وہ جو ہے وہ اصلاح کر لیں, وہ لوٹ آئے اپنے جو ہے معاملات کو درست کر لیں. آیت نمبر 54, اس میں مراحل زندگی کا بیان اور ہیومن لائف سائیکل جو ہے بیان ہو. اللہ الذی خلقکم من ضعف, وہی ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری میں. یعنی بچہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے انسان تو نہایت کمزور ہوتا ہے, اور جو باقی مخلوقات ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کمزور ترین بچہ جو ہے انسان کا ہی ہوتا ہے. ایک بکری کا بچہ بھی ودن منٹ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے پیروں پر, اور چند منٹ بعد دوڑنے لگتا ہے. لیکن انسان کا بچہ جو ہے دو ڈھائی سال میں پھر اس قابل ہوتا ہے کہ پاؤں پہ کھڑا ہو, تو یا ڈیڑھ سال میں, تو ایک ڈیڑھ سال سے لگی جاتا ہے اسے. تو فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف, وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا جو ہے کمزوری. ثم جعل من بعد ضعف قوہ, پھر اس نے بنا دیا تمہیں کمزوری کے بعد طاقتور, جوانی دی انسان کو جوان ہو گیا طاقتور. ثم جعل من بعد قوت ضعف وشیبا, اور پھر اس نے بنا دیا تمہیں قوت کے بعد دوبارہ کمزور اور بوڑھا. یخلق ما یشاء, وہ پیدا کرتا ہے جیسا چاہتا ہے. وہو العلیم القدیر, اور وہ سب کچھ جاننے والا اور جو ہے قدرت رکھنے والا ہے. اچھا جزاک, اچھا ٹھیک ہے جی. پینٹنگ میں میرے پاس, میں بھی اٹک رہا تھا پڑھتے ہوئے, جزاک اللہ. جو لوگ متن دیکھے ہیں بتا دیا کہ دوبارہ یہ آیت پڑھ لیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف, وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں کمزوری. ثم جعل من بعد ضعف قوہ, پھر اس نے بنا دیا جو ہے وہ تمہیں کمزوری کے بعد دوبارہ طاقتور. ثم جعل من بعد قوت ضعف, پھر اس نے بنا دیا تمہیں طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری. وشیبا, اور جو ہے بوڑھا. یخلقو ما یشاء, اور وہ تخلیق کرتا ہے جیسا چاہتا ہے. وہو العلیم القدیر, اور وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا. تو یہ ہیومن لائف سائیکل ہے, کمزوری پھر طاقت, اس کے بعد اینڈ بھی اسی طرح کمزوری کا ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل سفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. یہ زندگی سب کے ساتھ اسی طرح کھیل رہی, بچپن آتا ہے کھیل کود کی نظر ہو جاتا, جوانی آتی ہے اچھا بھلا انسان مجنون بن جاتا, اور پھر جب ہوش آتا ہے تو بڑھاپا ہو جاتا ہے, اور اس کی تکلیفیں گزار کے بلاخر چلا جاتا ہے, اور اجل آتی ہے اس کا سب سفایا ہو جاتا ہے. آگے آیت نمبر 60, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹے رہیے. فرمایا فصبر ان وعد اللہ حق, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمے رہیے, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون, اور دیکھیں آپ کے قدم ڈگمگا نہ دے وہ لوگ جو ہے نہیں یقین رکھتے. تو آپ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ایمان پر عمل صالح پر ڈٹے رہیں, جمے رہیں, اور ایسا نہ ہو کہ یہ کفار اور یہ ایمان نہ رکھنے والے آپ کو جو ہے وہ آپ کے مشن سے ڈاواڈول کر دیں. اگلی سورت سورہ لقمان, اور موضوع اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب سے فقط نیکوکار ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہ سورت کا موضوع ہے. اور عرب کے ایک متفق جو ہے حکیم اور دانا حضرت لقمان کی چند نصیحتیں جو انشاءاللہ پڑھیں گے جس میں بیان ہو جائے. ابتدائی پانچ آیات میں قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. کیا پری ریکوزٹس ہیں کہ جن کے بعد قرآن سے جو ہے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. فرمایا الف لام میم حروف مقطعات, تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی. خدا و رحمت للمحسنین, اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ, اب یہ کن کے لیے ہدایت اور رحمت ہے, ان کی صفات آ رہی ہیں, ان کی پری ریکویزٹس آ رہے ہیں. فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ, یہ وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز, یعنی اللہ سے لو لگائے رکھتے ہیں, اللہ سے تعلق قائم رکھتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ, اور ادا کرتے ہیں زکات, دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت کے آگے قربان کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر تو یہ یقین رکھتے ہیں. اُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ, یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہت ہے ان آیات کی, وہاں پہ بھی جو ہے یہی پری ریکویزٹس بیان ہو رہے تھے, یہاں پہ بھی یہ ہوئے. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے تاکہ اس کتاب سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. آیت نمبر 6, ہر دور میں دین سے توجہ ہٹانے کا باعث کیا بن جاتا ہے؟ کھیل, گانے, ڈرامے, اور جو ہے باطل کوشش کرتا ہے کہ اہل ایمان کو انہی میں لگا دے تاکہ وہ جو ہے پیچھے رہ جائے. اور یہی معاملہ نظر بن حارث ایک جو ہے مشرک کا تھا, اس نے جب دیکھا کہ لوگ بڑی توجہ سے قرآن سنتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگ جو ہے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں, تو وہ جو ہے اسفندیار کے قصے کہانیاں لے آئے, اس نے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا کہ آؤ میں تمہیں اس سے بھی اچھے قصے سناتا ہوں معاذ اللہ تمہارا. اور اس طرح قصوں میں اور گانوں میں, اور جو ہے ایک اور شخص تھا جو چند لونڈیوں کو لے آیا اور انہیں کہا کہ تم لوگوں کو جو ہے گانے سنایا کرو. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیشہ سے رہی ہیں کہ دین سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے گانے, ڈرامے اور یہ اس طرح کی کہانیاں, کھیل, یہ ہر دفعہ جو ہے لائے جاتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں پورا رمضان قوم کس میں گزاری, پہلے 2020 تھا, پھر کچھ چل رہا ہے. تو یہ یعنی آدمی روزہ رکھے اور بیٹھا رہے ان کھیل ڈراموں میں ہی رہے, تو یہ طریقے ہمیشہ سے چلتے آ رہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جس نے جو ہے سودا کیا جو ہے کھیل والی بات کا. لِيُذِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ کے رستے سے, بغیر علم, بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَ حُزُوًا, اور اس نے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور اس نے بنا لیا دین کو جو ہے وہ ہنسی مذاق. اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ, یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اب جناب بڑی عمدہ نصیحتیں آ رہی ہیں حضرت لقمان کی, ان کے پہلے انٹروڈکشن سمجھ لیجئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, اور یقیناً ہم نے عطا فرمائی لقمان کو حکمت وزڈم دانائی کہ کرو شکر اللہ کا. تو پہلی چیز یہ کہ لقمان کون تھے, تو سودان کے جو ہے شہر نوبیا کے رہنے والے تھے, حبشیوں نسل تھے, اور اسی طرح پیشے کے اعتبار سے بڑھائی تھے, اور نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے. بعض لوگوں کی رائے ہے کہ نبی تھے, اس لیے وہ جو ہے علیہ السلام لکھتے ہیں, لیکن زیادہ راج رائے یہی ہے کہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے, کسی نبی کی دعوت بھی نہیں پہنچی تھی, لیکن سلیم الفطرت اور حکیم انسان, اور اس لیے ان کی یہ دانائی کی باتیں عرب میں بڑی ویلڈ مانی جاتی تھیں اور لوگ جو ہیں ان سے واقف تھے. اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لقمان علیہ السلام لقمان کو جو ہے وہ حکمت عطا فرمائی تھی, دانائی عطا فرمائی. حکمت کسے کہتے ہیں؟ باطنی بصیرت, ایک آنکھوں کی روشنی ہے ایک دل کی روشنی ہوتی, تو یہ باطنی بصیرت حکمت کہلاتی ہے, جس سے چیزوں کی حقیقت کھل جائے اور کھرا اور کھوٹا معلوم کر لے, سچ اور جھوٹ کا پتہ چلا دے آپ, اور دھوکہ اور حقیقت کو پہچان لے, اور جو ہے حق اور باطل میں فرق کر لے. تو یہ حکمت بہت قیمتی چیز ہے, اس لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جسے حکمت دے دی گئی اسے تو بہت ہی بڑی خیر جو ہے دے دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا, یہ حکمت کی دانائی کی بات مومن کی گمشدہ مت ہے, اور جہاں وہ اسے پائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اسے حاصل کرے. تو حکمت کی بہت اہمیت ہے, اور اصل حکمت کیا ہے کہ چیزوں کی حقیقت کھل جائے, آدمی کو معلوم ہو جائے یہ دنیا دھوکہ ہے اور اصل حقیقت آخرت, اور دین کے طریقے جو ہیں وہ سچے ہیں اور باقی چیزیں باطل ہیں. تو یہی اصل میں دانائی کہلاتی ہے کہ دھوکے اور حقیقت کو پہچان لے. تو فرمایا یہ حکمت کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انشکر للہ, کہ شکر کرو اللہ کا. تو حکمت کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی شکر گزار ہوتا ہے, اور سب سے بڑا محسن کون ہے؟ ہمارا اللہ. تو اس کے لیے شکر کے جذبات جو ہیں وہ حکیم لوگوں کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں. شکر کے معنی ہوتے ہیں کہ نعمت کا تصور کرنا, اس کا اظہار کرنا, پہلے بھی ہم سمجھ چکے ہیں, اور دل سے بھی شکر ہوتا ہے, زبان سے بھی شکر ہوتا ہے, نعمت کا صحیح استعمال کر کے بھی شکر ہوتا ہے. فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور جو کوئی ناشکری کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے, یعنی سیلف سفیشینٹ ہے, انہیں کسی کی حاجت نہیں, اور جو حمید بھی ہیں ان کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے. اس کائنات میں چپا چپا اور ایک ایک چیز جو ہے وہ اپنے رب کے گن گا رہی. اب حکمت ہوتی کیا ہے؟ فطرت جمع عقل, عقل بھی ہو اور روحانی جو ہے روشنی بھی ہو, تو یہ دونوں مل کے آدمی کو حکیم بناتے ہیں, دانا بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ حکمت ہمیں بھی عطا فرمائے. اب کفر کا لفظ قرآن میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے, مثلاً کفر بمقابلہ شکر, جو آدمی شکر کرتا ہے وہ اچھا کرے, جو ناشکری کرتا ہے اس کے لیے بھی کفر کے الفاظ ہیں, اور وجہ کیا ہوتی ہے ناشکری کی؟ تکبر, کہ آدمی کہتا ہے یہ تو میں تو ہوں ہی اس لائق کہ مجھے یہ ملے, تو شکر ہی نہیں کرتا. تو اس کا علاج کیا ہے؟ کہ سلام میں پہل کی جائے, اور بھی بہت ساری چیزیں, لیکن ایک ایک چیز بس آپ کے سامنے اس وقت رکھنی ہے. کفر کا مقابلہ اسلام بھی ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور ان حقائق کو ماننے والا ہے, اور جو ایسا نہ کرے, انکار کر دے اللہ کا, اس کے رسول کا, آخرت کا, تو وہ کافر کہلاتا ہے. ایسا قرآن بتاتا ہے کہ تعصب کی وجہ سے. اب مشرکین نے پہچان لیا تھا اللہ کے سچے رسول, لیکن تعصب تھا ابو جہل کو کہ اگر مان لیا تو ہمارے قبیلے کو نیچے ہونا پڑے گا, کہ نبی کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتے, کاغذ نہیں مانیں گے. اسی طرح اس کا علاج کیا ہے؟ کہ آدمی ایمان لے کر آئے, تعصب کو اپنے دبائے. اور اسی طرح تیسرا استعمال ہے کفر بمقابلہ ایمان, اور یہاں آدمی جو ہے وہ پچپائے اختیار کرتا ہے, ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں, اور جو ہے وجہ اس کی ہے حب دنیا کا مال, اپنی جان کی حفاظت میں وہ ایمان کا سودا کر لیتا ہے اور کفر سے اسے بیچ دیتا ہے. تو اس کا علاج کیا؟ انفاق, اس دنیا کی محبت کو خرچ کیا جائے اللہ کے نام. حضرت لقمان کی پہلی نصیحت, شرک سب سے بڑا ظلم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے, وَهُوَ يَعِظُهُ, اور جبکہ وہ جو ہے انہیں نصیحت کر رہے تھے, اور اگر یہ وصیت ہے تو اور جو ہے اس میں تاکید ہوگی کہ موت کے وقت کی نصیحت ہے, تو موت کے وقت آدمی اپنی زندگی کا نچوڑ دے رہا ہو, اور جو آپ کو پتا ہے جو اس کے پاس قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ بتا رہا ہوتا ہے میری فلانی پراپرٹی ادھر ہے اور یہ بینک اکاؤنٹ ہے اور یہ جو اس کی زندگی کا حاصل ہوتا ہے. اور ایک نیک آدمی کا حاصل کیا ہوگا, وہ اب گویا حضرت لقمان جو ہے وہ اپنے بچے کو بتا رہا ہے, یا بنیا اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ, ان شرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت عظیم ظلم ہے. اور ظلم کہتے ہیں بس اور شہید کے غیر محلے, کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیں. اب ٹوپی کا مقام سر پر ہے, اگر اسے جو ہے اس مقام سے ہٹا دیا جائے اور خدا نہ خاصہ پاؤں میں لے لیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے. اسی طرح جوتے کا مقام پاؤں ہے, اسے اگر سر پر رکھ دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے. تو ہر چیز کا جو مقام ہے اسے وہاں پر رکھنا یہ حقیقت ہے, اسے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہوتا ہے. تو انہوں نے پہلی نصیحت یہ کی کہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. اب شرک کو بھی موٹی موٹی باتیں سمجھ لیں, حقیقت ہو اب سامع شرک. اور جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اسی نام سے جو ہے کتابچہ بھی موجود ہے, اور ڈاکٹر شاہ احمد صاحب نے تقریباً 6 گھنٹے کے لیکچر دیے ہیں ان کے اسپیشل کے اوپر, تو وہ سیریز میں بھی اویلیبل ہے, آڈیو بھی اویلیبل ہے, تو ضرور انہیں سنیے. پہلی چیز یہ کہ اللہ کو نہ ماننا یہ شرک نہیں ہوتا, یہ کفر ہوتا ہے. اللہ کو ماننا لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا یہ شرک ہوتا ہے. تو مشرک اللہ کو بھی مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو بھی مانتا ہے. یعنی بڑا اچھا کسی نے کہا ہے کہ مشرک اللہ کو بھی مانتا ہے اور مومن اللہ ہی کو مانتا ہے, تو وہاں بھی اور ہی کا فرق ہے. اب یہ شرک کے دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو اللہ کو اس کے مقام رفیع سے نیچے لا کر مخلوقات کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, اللہ میں بھی کوئی کمی جو ہے وہ سوچ لی جاتی ہے اور اسے اس کے مقام سے نیچے لے آتا ہے, یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے ساتھ برابر کر دیتے. تو یہ دونوں طریقے ہوتے ہیں شرک کے. شرک کی ہلاکت خیزی سب سے بڑا ظلم ہے جو ابھی ہم نے آیت پڑھی. اسی طرح سورہ نساء میں 2 جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ ہرگز شرک کو معاف نہیں کرے گا لیکن اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا جس کے لیے چاہے گا وہ معاف کر دے گا. اسی طرح شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی گئی ہے, سورہ مائدہ آیت نمبر 72, انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, بے شک جس نے جو ہے شرک کیا اللہ کے ساتھ تو یقیناً حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت, ومأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ ہوگی آگ. تو ضروری ہے کہ آدمی شرک سے اجتناب کی کوشش کرے, اور جو ہے توبہ البتہ اگر کر لی جائے دنیا ہی میں تو پھر اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف فرما دے, لیکن اگر توبہ کی بغیر مر گیا کوئی تو پھر اس کا یہ جرم معاف نہیں ہو سکتا. شرک کے اقسام 3 ہیں, شرک فی ذات, شرک فی صفات, شرک فی حقوق. شرک فی ذات کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر لینا, کسی کو اللہ کا بیٹا ماننا, جیسے یہودی اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, یا مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں, یا پھر جو ہے کسی کو اللہ کا ہم کفو اور جو ہے وہ اس کا اس جیسا جو ہے مانا جائے, جیسے بعض فلسفیانہ مذاہب میں جو ہے وہ دوئی کا تصور ہے, ایک خیر کا خدا ایک شر کا خدا, اسی طرح ہمہ اس کا تصور ہے پینتھیزم جو کہلاتا ہے کہ یہ خدا ہی تھا جو اس کائنات میں ڈھل گیا, اب درخت بھی خدا ہے اور دریا بھی خدا ہے اور پہاڑ بھی خدا ہے اور ہر چیز خدا ہے. تو یہ سارے تصورات جو ہیں شرک سے ذات میں آتے ہیں, اور یہ سب سے اوریاں اور سب سے گھناؤدہ شرک ہے, اور یہ عملی شرک ہے, شرک کرنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور اس پر اللہ تعالیٰ کی غصہ بہت بڑھتا ہے. دوسرا شرک ہے شرک سے صفات. اب یہ ایک مغالطے کی صورت میں ہوتا ہے, اصل میں جو اللہ کی صفات بیان ہوتی ہیں اس کے لیے وہی الفاظ ہیں جو بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اللہ دیکھتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں, اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں, اللہ کلام کرتا ہے ہم بھی کلام کرتے ہیں, تو اصل میں یہ الفاظ ایک ہی ہیں. اس کی وجہ سے اللہ میں اور مخلوق میں جو ہے وہ کچھ مساوی باتیں آ جاتی ہیں, اور یہ لا شعوری طور پر آدمی شرک کر بیٹھتا ہے, اور یہ شرک جو ہے یہ مخفی شرک ہے, چھپا ہوا شرک ہے, اور اسے پہچاننا تھوڑا مشکل ہے. البتہ اگر 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے تو آدمی پہچان سکتا ہے. اسی چیز میں ہے پہلا یہ کہ اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, جبکہ باقی مخلوقات کی ذات اور صفات حادث ہیں, پہلے نہیں تھی, اللہ نے وجود دی تو ہے اور جب تک اللہ رکھے گا اس وقت تک رہے گا, پھر جب ہٹا لے گا ختم ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ کی صفات اس کا وجود جو ہے وہ ذاتی ہے اس کا, جبکہ مخلوقات کا عطائی ہے, ہمیں اللہ نے دیا تو یہ صفات ہمارے اندر, اسی طرح اللہ کی جو ذات اور صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، ان میں کوئی حد نہیں، جبکہ باقی مخلوقات کی جتنی صفات ہیں وہ محدود ہیں. اب میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ایک معمولی سب کوئی آڑ آ جائے نظروں کے سامنے تو ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم بھی سنتے ہیں لیکن 20 Hz سے 20,000 Hz کے درمیان سنتے ہیں، نہ 20 Hz سے کم سن سکتے ہیں نہ 20,000 سے اوپر سن سکتے ہیں. تو یہ ہماری لمیٹڈ ہے ساری صفات، جبکہ اللہ کی صفات ان لمیٹڈ ہے. تو اگر ان تین چیزوں کا خیال رکھا جائے تو شرک پر صفات سے جو ہے بچ سکتے ہیں. اسی طرح تیسرا ہے شرک پر حقوق، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کر لینا. اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ اطاعت اسی کی جائے. اطاعت میں اگر اللہ کے برابر کسی اور کی فرما برداری کرنے لگے شرک پر اطاعت. اسی طرح محبت سب سے زیادہ اللہ سے کی جائے، اللہ کے برابر کسی اور کی بھی محبت آ گئی تو شرک پر محبت ہے. اسی طرح اللہ کا حق ہے کہ رکوع، سجود، قیام اور اسی طرح قربانی، نظر، نیاز، یہ سب کس کے لیے ہوں؟ صرف اللہ کے. دعا یہ کس سے ہو سکتی ہے؟ صرف اللہ سے ہو سکتی ہے. اخلاص، نیت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے نیت ہونی چاہیے. اگر اس میں کسی اور کو شریک کر لیا یہ بھی چیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے شرک سے. اور یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے شرک سے بچنا. اسی لیے جو اعلیٰ ترین سند دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ یہی تھی کہ وما کانا من المشرکین، کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. آیات 14-15 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحت کو روک کر خود نصیحت فرمائی اور والدین کے حقوق جو ہیں وہ گنائے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین سے متعلق. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ، اور اٹھائے پھرتی ہے اسے اس کی ماں کمزوری پر کمزوری اٹھا کر، یہ تکلیف پر تکلیف اٹھا کر. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں. اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْهِ، کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. تو پہلا حق کس کا ہے؟ شکر کرو. ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ اس کے وجود میں ہماری غذا کس نے پیدا کر دی؟ تو یہ پہلا حق اللہ کا ہے شکر کا. تو فرمایا کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. الی المصیر، میری طرف واپسی ہے، میری طرف ٹھکانا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ جھگڑے تم سے، زور ڈالیں تم پر، جہاد کریں تم سے اس پر کہ تم شرک کرو میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ہرگز ان کا کہا نہ مانو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ ان کے ساتھ معاملہ کرو بھلائی کا دنیا میں. ایسا نہیں کہ والدین اگر مشرک ہیں تو ان سے تعلقات ہی ختم کر دیے جائیں، ان کی خدمت ہی نہ کی جائے، ایسا نہیں. بلکہ کہا کہ بس ان کا یہ شرک کا حکم نہ مانو، باقی ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے رہو. وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کس کی کرو؟ پیروی اس کی کرو جس نے جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ انابت اختیار، جو اللہ کی طرف جس کا رخ ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری طرف تم سب نے پلٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے. تو والدین کے حقوق اللہ تعالیٰ نے درمیان میں گرائے. اب حضرت لقمان کی دوسری نصیحت، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انسانی اعمال محفوظ ہیں اور وہ نتیجہ خیز بھی ہوں گے، ان کا نتیجہ بھی نکلے گا، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ محفوظ ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. یا بنیا، اے میرے بچے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اور اگرچہ وہ ہو کوئی بھی عمل نیک یا برا رائی کے دانے کے برابر بھی، فتکن فی صخرہ، اور وہ کیا گیا ہو کہیں پہاڑ میں، او فی السماوات او فی الارض، یا پھر وہ ہو آسمانوں میں یا زمین میں، یا آتی بہ اللہ، تو کیا ہے وہ کھو جائے گا، ادھر ادھر چلا جائے گا؟ نہیں، اللہ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر. تو جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہو جائے گا، وہ اللہ اس عمل کو لے آئے گا. اس لیے بڑا خوب کسی نے کہا ہے، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت جو از جو. مکافات عمل سے جو ہے وہ غافل نہ ہو، اعمال کے نتیجے سے غافل نہ ہو. گندم بو گے تو کیا ہوگے گی؟ گندم ہوگے گی. اور جو بو گے تو کیا ہوگے گی؟ لیکن دنیا میں ہم کرتے ہیں گناہ اور امید رکھتے ہیں جنت کی، تو یہاں جو ہے فکر کرنی چاہیے، کیسی بات ہے. دنیا میں تو ہم جب جاب ہوتے ہیں تو جاب کی امید رکھتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم جو ہے سب الٹے کام کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس سے گندم حاصل ہو جائے گی. حضرت لقمان کی تیسری، چوتھی، پانچویں نصائح جو ہے وہ آ رہی ہیں، آیت نمبر 17. تیسری نصیحت ہے، اللہ سے لو لگائے رکھو، اور چوتھی ان کی وصیت ہے بھلائی کا حکم کرو برائی سے منع کرو، اور پانچویں ہے کہ جو بھی تمہارے اوپر مصائب آئے ان پر صبر کرو. یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم رکھو، اللہ سے لو لگائے رکھو، اللہ ہی کو پکارتے رہو. وہ امر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دو. ونہا عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرو. واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرو جو تجھ پر جو ہے بیتے. اب یہ کام جو ہے مشکل ہے، جب آدمی برائیوں سے منع کرتا ہے بھلائی کا حکم دیتا ہے تو لوگوں کی طرف سے جو ہے مخالفت ہوتی ہے. فرمایا پھر اب اسے جھیلو. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے حوصلے کے بڑے عزم کے کاموں میں سے. اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت لقمان کی چھٹی سے نصیحت، تکبر سے بچو. فرمایا ولا تستعر خدک للناس، اور نہ پھیلاؤ پھلاؤ اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ چلو زمین پر اتراتے ہوئے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر چیٹو خورے کو، اور جو ہے وہ اپنی بڑائی جتنانے والے. تو اگر میں یہ سار اونٹ کی گردن کی ایک بیماری ہوتی تھی جس میں اس کی جو سروائیکل کالم ہے وہ جو ہے اس میں مہرے جو ہے وہ ان میں خرابی ہو جاتی تھی اور گردن ٹیڑھی ہو جاتی تھی. تو ایک متکبر بھی سیدھی طرح بات نہیں کرتا، اس کی گردن تنی رہتی ہے. بات آپ سے کر رہا ہوگا، دیکھ ادھر رہا ہوگا، یہ اس کا جو ہے کیفیت ہوتی ہے. تو میں اس طرح نہ کروں، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. حضرت لقمان کی آٹھویں اور نبی نصیحت، آٹھویں ہے میانہ روی اختیار کرو، اور نبی وصیت ہے اپنی آواز کو بند رکھو. وقت فی مشرق، اور جو ہے میانہ روی اختیار کرو اپنی چال میں. وقت من صوتک، اور پس رکھو اپنی آواز. نہ صرف آواز میں میانہ روی اختیار ہونی چاہیے بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں میانہ رو ہونا چاہیے، درمیانی طریقہ اختیار ہونا چاہیے. اور یہ جو خصوصاً کہا کہ جو ہے اپنی چال میں میانہ روی، تو اصل میں ہم بندے ہیں، غلام ہیں، اور غلام کی چال عاجزی والی پسندیدہ ہے. اگر اکڑ کے تو آقا چلتا ہے، مالک چلتا ہے، اور وہ مالک کون ہے ہمارا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ایک عاجز غلام ہو اور وہ آقا کی طرح چل رہا ہو اکڑ کے. فرمایا وقت من صوتک، اور اپنی آواز کو بچ رکھو. جب آدمی کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو کیا کرتا ہے؟ آواز کو بڑھا دیتا ہے اور زور سے دبنگ طریقے سے بات کرتا ہے تاکہ اگلا جو ہے وہ اس سے مروب ہو جائے. تو میں ایسا نہ کرو، آواز کو نیچا رکھو، پس رکھو. ان انکر الاسواتی لصوت الحبیب، بے شک سب سے ناپسندیدہ آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. تو بلند آواز جو ہے پسند نہیں ہے. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان نہ دی جائے، کسی کو پکارا نہ جائے، لیکن مراد وہی ہے کہ جب حق بات ماننے سے انکار کرتا ہے آدمی، اس کے پاس کوئی دلائل نہ ہو تو پھر زور سے بولتا ہے اور آواز ایسی ڈرامنی نکالتا ہے کہ دوسرا ڈر جائے اس سے بات نہ کرے. تو میں کہ یہ زور سے آواز نہ نکالوں. آیت نمبر 22، سب سے مضبوط سہارا کون سا؟ ایک سہارا ہم نے دیکھا تھا بودا سہارا، مکڑی کا جالا. اب فرمایا جا رہا ہے کہ مضبوط سہارا. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کوئی جھکا لے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی فرما بداری اختیار کر لے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے. وَهُوَ محسن، اور وہ ہو بھی نیکوکار. فقد استمسك بالعروة الوثقى، تو اس نے تو پکڑ لیا بہت مضبوط سہارا. تو اللہ کے سامنے جھک جانا اور اللہ سے تعلق جوڑ لینا، یہ ہے اصل میں مضبوط سہارا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات بالآخر جو ہے ان کا جو ہے معاملہ لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ مضبوط سہارا تھامنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 27، توحید باری تعالیٰ کا خزانہ ہے. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر ہو جائے جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ سب کے سب قلم. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور اگر سمندر ہو جائے سیاہی اور اس کی مدد کو آ جائے سات اس جیسے. مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، تو بھی ختم نہیں ہوں گے اللہ کے کلمات، یعنی اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے کلمات جو ہے وہ یہ سارا سمندر سیاہی بن جائے اس طرح کے ساتھ اور آ جائے، اور سارے درخت قلم بن جائیں، تو بھی اللہ کے کلمات جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے. یعنی یہ چیزیں شاید ختم ہو جائیں لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور کمال حکمت والے. ان اللہ عزیز حکیم. آیت نمبر 33، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، فرمایا یا ایها الناس، اے انسانو، اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، واخشوا یوما لا تجزی والد عن ولدہ، اور ڈرو اس دن سے کہ جب جو ہے کوئی والد کسی اولاد کے کام نہیں آ سکے گا، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی اولاد جو ہے وہ والد کے کچھ بھی کام آ سکے گا۔ دنیا میں کتنی قربانی دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، والدین اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتے ہیں پورا، اور جو ہے بڑی سے بڑی قربانی اپنی اولاد کے لیے دے دیتے ہیں، لیکن آخرت کے دن یہ والدین کچھ کام نہیں آئیں گے اولاد کے۔ اور بعض دفعہ اولاد اگر سعادت مند ہو تو اپنے والدین کے لیے جان تک نچاور کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کا معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ یہ اولاد کچھ کام نہیں آ رہی ہوگی اپنے والد کے۔ اِنَّا وَعَدَ اللَّهِ حَقْ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، وہاں نیکوکار جو ہے وہ اللہ کے انعامات میں ہوں گے، اور وہاں نافرمان شدید عذاب میں ہوں گے۔ تو یہ وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی چمک دمک اور یہاں کی جو ہے تھوڑی بہت چیز سرو سامان یہ تمہیں غافل کر دے، دھوکے میں ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکا نہ دے اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز، یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا نہ دے، اللہ کی ایک ہی صفت ذہن میں ہو کہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بخشنے کے بہانے دیتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اور وہ یاد نہ رہے کہ وہ سریع الحساب ہے، زندقام ہے، شدید العذاب، دونوں چیزیں رہنی چاہیے۔ تو ایک جو ہے مہربانی کی مغفرت کی صفت یاد رہتی ہے اور آدمی گناہوں پہ جری ہو جاتا ہے، یہ شیطان کا دھوکا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں۔ آیت نمبر 34، پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اور یہ سورت کی آخری آیت بھی ہے، فرمائے ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا، کوئی جو ہے بشر نہیں جانتا، بشر کیا بلکہ نہ جو ہے اہل آسمان جانتے ہیں نہ اہل زمین جانتے ہیں، صرف اللہ کو معلوم ہے قیامت کا وقت۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی نازل کرتا ہے بارش، اب اس کے لیے اتنی حتمی بات نہیں ہے، بارش کا کہا کہ وہی نازل کرتا ہے، اب ہم آرٹیفیشل رینز کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کچھ ماحول ہونا چاہیے، کچھ بادل ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ بغیر بادلوں کے اور بغیر اس ماحول کے جو ہے جب چاہیں بارش کر لیں، لیکن ابھی بھی جو ہے کافی حد تک یہ بات ہے کہ وہی نازل کرتا ہے بارش۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں۔ اب لوگ کہتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے، تو الٹرا ساؤنڈ صرف یہ بتاتا ہے میل ہے فیمیل ہے، وہ بھی ایک عرصے بعد، پہلے دن نہیں، جبکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ شقی ہے یا سعید ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کیسے اعمال کرے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ چیزیں تو کوئی نہیں معلوم کر سکتا، تو اللہ کو پتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے۔ وما تدری نفس ما ذا تکسب غدا، اور نہیں جانتی کوئی جان بھی کہ وہ کیا کمائے گی کل، تو کسی انسان کو نہیں پتا کہ کل کیا کرے گا، کیا اعمال کرے گا، کیا کمائے گا، نیکیا یا بدی، یا دنیا میں کیا جو ہے وہ کر رہا ہو۔ وما تدری نفسم بی ای ارضن تموت، اور نہ ہی کوئی شخص جو ہے یہ جانتا ہے کہ زمین میں کہاں اسے موت آئی، تو جو ہے وہ موت کی کا وقت بھی معین ہے، موت کی جگہ بھی معین ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو آدمی خود چل کر اپنے موت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ کہ لوگ کہتے رہتے ہیں یہ گھر میں رہتا تو بچ جاتا ہے، ایسی بات نہیں، جب موت لکھی ہوتی ہے تو آدمی اپنے اس مقام پر خود اٹھ کر جاتا ہے۔ ایک کہاوت جو ہے وہ سنائی جاتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، کہ ایک شخص جو ہے ان کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، عزرائیل علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، بڑے غور سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے، اور اسے خوف ہوا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ عزرائیل جو ہے وہ مجھے دیکھے جا رہے ہیں، آپ مجھے یہاں سے اتنے ہزاروں جو ہے میل دور فلانی جگہ پر پہنچا دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اسے وہاں پہنچا دیا، اور وہ چند لمحوں بعد وہاں اس کی جان جو ہے قبض ہو گئی۔ بعد میں اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ بھئی یہ کیا معاملہ تھا، کیوں دیکھ رہے تھے، تو کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ چند لمحوں بعد جو ہے وہ فلانے مقام پر اس کی روح قبض کر لی، اور وہ یہاں بیٹھا تھا، اور میں تعجب کر رہا تھا کہ یہ چند لمحوں میں وہاں کیسے میں اس کی روح قبض کروں گا، تو ہزاروں میل دور ادھر۔ تو حقیقت یہی ہے کہ انسان کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں چل کر پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے، اسے علم ہے تمہارے اندر کتنا ایمان ہے، تم کیا نیت اور ارادے کرے، اور اسے خبر ہے کہ ہم نے کیا کچھ کہا ہے اور کیا کچھ عمل کیا، تو کوئی چیز ہماری اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.